السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہاں جی پیج نمبر 215 سے ہم آج پڑھیں گے دلائل کو, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی کی جا سکتی ہے ان کے کیا دلائل ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی نہیں کی جا سکتی ان کے دلائل کیا ہیں. تو جو مانعین ہیں, کیا مطلب, جو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں صرف روایت باللفظ ہونی چاہیے, تو ان کے دلائل یہ ہیں. پہلی دلیل یہ مشہور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں نذر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فحفظه حتى يبلغه, ٹھیک ہے نا, تو اس کو یاد کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے, بعض احادیث میں یوں الفاظ ہیں کہ فأداها كما سمعها, پھر اس نے ان باتوں کو ویسے ہی آگے ادا کیا جیسا کہ اس نے سنا. تو ایک تو دلیل یہ ہے ان کی, اور دوسری ایک دلیل ہے خلیل ابن احمد الفراہیدی ہیں جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں عربی زبان کے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے کتاب العین, جو چھپی ہوئی ہے, بہت مشہور کتاب ہے ان کی. تو یہ کہتے ہیں کہ مر رواہ بالمعنی فقد ازالہ عن موضعہ ومعرفۃ ما فیہ, جس نے حدیث کو بالمعنی روایت کیا تو اس نے دو کام کیے, ایک تو یہ کہ اس نے حدیث کے جو الفاظ ہیں اصل الفاظ ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیا, اور دوسرا جب معنی اس نے کیا ہے تو صحیح معرفت بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی اس کی. تو اس لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ بھائی اس کو بالمعنی روایت کیا جائے, بلکہ الفاظ کی پوری حفاظت کی جائے, ان کو یاد کیا جائے اور پھر انہی کو ہی آگے پہنچایا جائے. اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب ہوں, سیدنا صہیب رومی ہوں اور دیگر اصحاب رسول, یہ بھی روایت بالمعنی کے سخت خلاف تھے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے اسے ناجائز سمجھا اور کہا جب یہ بزرگ کسی کمی بیشی کے خوف سے روایت حدیث چھوڑ دیتے تھے تو بعد والوں کے لیے کیسے جائز ہے. ہاں جو ماہر تھے ان پر انہوں نے ایسا معاملہ چھوڑ دیا تھا. ماہر سے مراد کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو صاحب بصیرت ہو, جو شدھ بودھ رکھتا ہو الفاظ حدیث کے بھی, اچھی طرح معنی اور مفہوم کو جانتا ہو اور مقصد حدیث کو بھی جانتا ہو, تو اس کے سپرد کر دیتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جس طرح چاہو کر لو. تو ان علماء نے اس لیے بھی یہ جائز نہ سمجھا کہ متاخر راوی یعنی بعد والا راوی جو ہے کسی روایت یا خبر سے ایسے فائدے ڈیڈیوس کرے جو شاید پہلے راوی کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرے ہوں. متقدم کا مطلب پہلا راوی, اور متاخر راوی جو بعد والا ہے, یعنی بعد والا کوئی بھی آیت لے, کوئی بھی نبی علیہ السلام کی حدیث لے اس سے ایسے ایسے فائدے نکالے جو اس سے پہلے کا راوی تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرے ہوں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے علماء جو ہیں بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں جو پہلوں کے علم میں بھی نہیں تھی, ذہن میں بھی نہیں آئی. مثلا آپ صحیح بخاری کی شرح دیکھ لیں, امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جب تک یہ شرح نہیں لکھی تھی اس وقت تک امام بخاری پر بہت سے لوگوں نے جو حدیث کے محدث بھی تھے فقہا بھی تھے انہوں نے یہ تک کہا کہ امام بخاری نے یہ جو ہیڈنگ دی ہے نا حدیث سے پہلے جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں, ہیڈنگ جس کو باب کہتے ہیں باب, تو یہ باب اور حدیث ان دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پتہ نہیں بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیسے یہ ہیڈنگ دے دیے. بڑے اعتراضات تھے لوگوں کو, بہت اعتراضات تھے ہر طرف سے آئے. اب ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جب فتح الباری لکھی تو اس کا لنک آپس میں جوڑا اور کہا کہ یہ ہیڈنگ ہے اور یہ حدیث ہے, اس کا لنک اس اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اور جب وہ جوڑا ہے تو ایسا زبردست جواب تھا پچھلوں کا کہ سب بعد والے کہنے لگے کہ یہ حق ادا کر دیا ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری لکھ کے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح, حدیث ہے نا, تو حدیث کو اس پہ امپلیمنٹ کیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی جب فتح الباری لکھ لی گئی تو اب اس کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی طرف نہیں جایا جا سکتا. اللہ صلاحیتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں گی کہ قرآن مجید کی تفسیر ہو، پہلوں نے بھی لکھی، بعد والوں نے بھی لکھی، اور بعد والوں میں کسی کسی کی تفسیر بہت زبردست ہے. انسان سوچتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے بندے کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی تھی. اسی طرح صحیح بخاری ہے، اس کی شرح ہے، بہت پہلوں نے بھی لکھی، بعد والوں نے بھی لکھی ہے. جو بعد والوں کی شرح ہے آپ پڑھیں تو بندہ اشش کر اٹھتا ہے، کیا زبردست علم ہے. ان میں ایک شخصیت ابھی گزری ہیں، میں نے ان کو دور سے دیکھا ہے، ملا نہیں ہوں، ان کا لیکچر میں نے سنا ہے حرم پاک میں، جن کا نام ہے شیخ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ. ابن العثیمین، محمد بن صالح ابن العثیمین یا صالح ابن العثیمین ان کا نام ہے. تو ان کی تفسیر آئی ہے، تفسیر القرآن العظیم، جو قرآن مجید کی انہوں نے تفسیر کی ہے. ان کو پڑھیں اور پہلوں کی بھی پڑھیں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ اوریجنل کام ہے، بڑا زبردست کام کیا جو انہوں نے کیا ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے، لیکن عربی میں ہے. مسئلہ یہی ہے سارا. تو کیا عربی کے کوئی کورس ایسے نہیں آپ بنا سکتی جس طرح انگلش سیکھنے کے لیے لوگ کورس بناتے ہیں؟ ایسے عربی کے بھی کوئی کورس بنا لیے جائیں کہ گھر بیٹھے انسان عربی سیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں، گرامر چھوڑ، کو زبان ایسی ہو کہ انسان سنے، بولے، پڑھتا جائے، آتی جائے اس کو. ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اور بھی کورسز بنانے چاہیے. بالکل جیسے لینگویج سیکھ لیتا ہے، انگلش لینگویج ہے، اس کو انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یوز کرتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اسی طرح اس کو بھی سیکھ لے. ٹھیک ہے، تو وہ کورس گھر گھر پہنچ جائے، لوگ عربی زبان سیکھیں، بولیں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں، وہ زیادہ مفید ہیں. تو کوشش ایسی میرے خیال ہے ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. پتہ نہیں عربوں نے کی ہوگی، لیکن ابھی تک زبان آسان نہیں ہوئی. یہی لگتا ہے نا، مشکل لگتی ہے نا، کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے شوق ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ نہیں ہے نا، اور چیزوں کا ہے شوق. انگریزی بول لیں گے، اس کے لیے وقت بھی نکال لیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، ٹیوشن فیس بھی، اچھی اچھی کتابیں بھی خرید لیں گے، لیکن اس کا شوق نہیں ہے. نہ پڑھانے والے نہ بھی ہوں جی، کیا کہتے ہیں نا، جوئندہ یا بندہ، جو تلاش کرتا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ کوشش کی ضرورت ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں شیخ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب جو ہے تفسیر جو آئی ہے ابھی، بہت زبردست تفسیر ہے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی ابھی ایک شرح آئی ہے، صحیح بخاری کی شرح بھی آ گئی ہے. تو اب انشاءاللہ پروگرام بن رہا ہے آپ کو کہ ڈاکٹر فرز سوچ رہی ہیں کہ میں اب صحیح بخاری پوری پڑھا دوں، تو وہ انشاءاللہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اب کچھ تیار کرتی ہوں اپنے آپ کو مینٹلی، اور یہ ایسی کتابیں خرید کے سامنے رکھوں، ان سے چیزیں لے کے نا پھر اسٹوڈینٹس کو میں پڑھا سکوں. تو تیار رہیں، فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ صحیح بخاری پوری پڑھنی پڑے انشاءاللہ. تو عربی زبان کو نظر تھوڑا سا دل لگائیں اس سے، ٹھیک ہے، شوق پیدا کریں. تو یہ بعد کے جو لوگ ہیں اللہ ان کو صلاحیتیں دے دیتا ہے، پہلوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو ایسے سب علماء سے انسان جب فائدہ اٹھاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں گہرائی کس عالم میں ہے، کس نے واقعی صحیح علم ہمیں دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو دیکھیں آپ، پھر لفظ کے جو فوائد اپنے مقام پر ہوں ضروری نہیں کہ ان سے سامنے فوراً ہی مستفید ہو. بعض اوقات لفظ ہوتا ہے، انسان پڑھ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، مطلب سمجھ آ گیا، لیکن جب اس کی شرح پڑھتا ہے نا انسان، اچھا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے، اس سے یہ فائدہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے. اور یہ عادت ہے شیخ ابن العثیمین کی رحمت اللہ علیہ. پہلے حدیث کا پورا مفہوم بتا دیں گے، سب کچھ بتا دیں گے، پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ کو لیں گے کہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس سے یہ مسئلہ ریڈیوس ہوتا ہے. پھر دوسرا لفظ لیں گے، یہی استعمال ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے. بندہ حیران ہوتا ہے، اچھا قرآن مجید کو بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے نا، ہم تو زیادہ ہی جانتے ہیں نا کہ اللہ ہر شے پر خوب قدرت رکھتا ہے، مگر وہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کے وہ اس کا مفہوم، اس میں فوائد ہیں، ایک دو تین چار پانچ چھ وہ لکھتے جاتے ہیں. بندہ سوچتا ہے واقعی بہت زبردست چیز ہے کہ اس طرح سوچا جائے تو قرآن مجید یہی ہوتا ہے سیکھنا، اس طرح ہوتا ہے سمجھنا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ لفظ کے جو فوائد اپنے مقام پر ہوں، ضروری نہیں کہ ان سے سامع فوراً ہی مستفید ہو، خواہ وہ کتنا ہی فقیہ یا ذکی اور ذہینی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اگر روایت بالمعنی جائز ہوتی تو اتنا بڑا فرق راوی کیسے سمجھ سکتا، کیونکہ ٹیکسٹ کے جو فوائد ہیں وہ وقتی طور پر میں تو پڑھ رہا ہوں، مجھے وقتی طور پر جو سمجھ آیا آیا ہے، لیکن بعد میں اگر کسی نے پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ ڈیڈیوس کر لے. میں کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہوں، وقتی طور پر جو مجھے سمجھ آئی میں نے سمجھ لیا، بعد والے نے اس کو اور اچھے انداز سے سمجھا اور کئی چیزیں نکال لی. اس لیے لفظ کا ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کا کہ اس کا معنوی روایت کی جائے، یہ ان کا کہنا ہے. پھر منع کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کو دعائیہ الفاظ میں لفظ نبی کا کی بجائے لفظ رسول کا کہنے کی اجازت بھی نہیں دی، جبکہ یہ دونوں قریب المعنی لفظ ہیں، ہے نا، پڑھیے نا دعا. اسی طرح یہ عقلی استدلال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اگر راوی کو لفظی تبدیلی کی اجازت دے دی جائے تو متاخر بھی اسے تبدیل کرتے جائیں گے، اگر ایک نے اس کو تبدیل کر لیا تو دوسرا بھی بعد میں وہ اپنی مانوی روایت کرے گا، تیسرا پھر مانوی روایت کرے گا، تو وہ لفظ کیا کیا ہوتے بدلتے بدلتے کیا کچھ بن جائیں گے، جیسے کہ حال بائبل کا ہوا ہے، ہر ورژن جو نا دوسرے سے مختلف ہے اس کا، اس لیے کہ وہاں پر پوپ کو یا وہ جو کمیٹی ہوتی ہے ان کی، ان کو پورے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ آپ ان حالات میں یہاں پر جو چاہیں لفظ استعمال کر لیں، کہ اس کا جو چاہیں معنی مفہوم بتا دیں، تو اس لیے ان کا ہر ورژن جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے. تو بات کیا ہوتی ہے بدلتے بدلتے کچھ صدیوں بعد کیا سے کیا ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کا کوئی معنی بیان کرے اور پھر اس معنی کو سن کے اگلی نسل کے لوگ اس کا اپنا معنی کریں، پھر اگلی نسل کے اپنے معنی کرتے جائیں، تو حدیث نہیں رہے گی، اور آخری راوی تک تو حدیث کا حلیہ ہی بدلا ہوگا اور وہ اپنے اصل الفاظ سے کوسوں دور جا چکی ہوگی. رہی وہ روایت جو عبداللہ ابن سلیمان ابن اکیمہ اللیسی سے کی جاتی ہے کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ سے حدیث سنتا ہوں مگر اسے ویسے ادا نہیں کر پاتا جیسے آپ سے سنا ہوتا ہے، بلکہ ایک آدھ حرف کی کمی یا بیشی ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا اذا لم تحلوا حراما او تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا بأس، جب تم میری حدیث سن کے اس کے حرام کو حلال نہ کرو اور حلال کو حرام نہ کرو اور معنی درست پیش کر دو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ آپ کا ارشاد ہے. یہ حدیث امام طبرانی نے روایت کی ہے، اس کو کوئی لوگ دلیل بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ولید ابن سلمہ ہیں جسے امام دحیم رحمت اللہ علیہ نے جھوٹا قرار دیا ہے. ابن حبان ایک اور بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص حدیث وضع کیا کرتا تھا. وضع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھڑا کرتا تھا. امام حیثمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مجمع الزوائد میں یہ حدیث لکھی ہے اور اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے. کیا مطلب ہے معلول کا؟ اس میں ہڈن ڈیفیکٹ ہے، خفیہ علت ہے، اور کہا ہے اسے طبرانی نے الموجم الکبیر میں روایت کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ موجم الکبیر کی روایت ہے. پھر یعقوب ابن عبداللہ ابن سلیمان بن اکیمہ اللیسی عن ابیہ عن جدہ جیسی سند کو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سندن بھی ٹھیک نہیں، خود یہ شخص بھی ٹھیک نہیں، اور پھر علماء نے اس حدیث کو موضوع جب قرار دیا ہے تو اس حدیث پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ میری روایت کو بالمعنی روایت کیا جائے. تو جو علماء حدیث کی مانوی روایت کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں ان میں القاسم ابن محمد، رجاء ابن حیوہ اور محمد ابن سیرین ہیں۔ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، تابعی ہیں، فقہ سبا میں سے ہیں، اور اس طرح رجاء ابن حیوہ جو ہیں یہ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، پھر محمد ابن سیرین جو ہیں یہ بھی تابعی ہیں۔ یہ سخت مخالف ہیں کہ روایت بالمانا کی جائے۔ ابن عون کہتے ہیں ان تینوں کو میں نے متشدد پایا۔ متشدد کا مطلب ایکسٹریمسٹ، کس معاملے میں؟ آج کل کا نہیں، اس میں کہ کوئی شخص روایت بالمانا نہیں کر سکتا۔ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ بھی انہی علماء میں شامل تھے، پہلے وہ بڑی سختی کیا کرتے تھے کہ نہیں۔ قاضی عیاض نے تجویز دی کہ اب روایت بالمانا کا باب بند ہو جانا چاہیے تاکہ حدیث میں جو کمزور ہے وہ اس پر مسلط نہ ہو جائے، یعنی ایسا محدث چور کمزور ہے، حدیث کو زیادہ نہیں جانتا، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روایت بالمانا میں بھی مسلط ہو جائے، وہ کہے لے جی دوسرے کر سکتے تو میری کیوں نہیں مانی جا سکتی۔ تو بہرحال وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا اسی وقت کا جب سے کتابیں لکھی گئیں، لیکن لکھنے سے پہلے کی بات ہے کہ کیا روایت بالمانا کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس پہ ان علماء نے یہ شرطیں سختی لگا کے عائد کی ہیں کہ ایسی صورت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مرفوع احادیث کی روایت بالمانا کے سخت مخالف تھے، یعنی جو حدیث سندن نبی علیہ السلام تک جاتی ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جب مرفوع حدیث ہو تو اس کو روایت بالمانا کیوں کیا جاتا ہے، روایت باللفظ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ با کو تا میں بدلنے پر بھی حافظہ کو کمزور قرار دیتے۔ مطلب اللہ کے رسول نے اگر تا بولی ہے کوئی اس کو یا بنا لیتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہے۔ ظاہریہ اور محدثین کی ایک جماعت کی رائے بھی یہی ہے، ظواہر جو ہے نا، ظاہری لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث بالمانا نہیں روایت کرنی چاہیے، حدیث باللفظ ہونی چاہیے، جو آپ کے الفاظ ہیں بس وہی۔ اسی طرح ابو بکر ابن العربی، یہ بتانا آپ کو ابن عربی دو ہیں، ایک ابن العربی ہیں الف لام کے ساتھ اور ایک ہیں ابن عربی بغیر الف لام کے۔ جو ابن عربی ہیں یہ صوفی ہیں، جن کا تذکرہ پیچھے بھی تھوڑا سا گزر چکا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ وحدت الوجود کا نظریہ دینے والے، اور ابن العربی جو ہیں دونوں قرطبہ کے ہیں، یہ ہیں ابن العربی، یہ فقیہ ہیں، مالکی ہیں اور محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ تو ابو بکر ابن العربی کی رائے یہ ہے کہ غیر صحابہ کے لیے تو روایت بالمانا قطن جائز ہی نہیں، یعنی صحابی نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب انہی الفاظ کو اگلی نسل کے لوگ باللفظ بیان کریں، بالمانا بیان نہ کریں، انہوں نے یہاں تک جا کے بات کر دی ہے، سمجھ گئی نا بات؟ جو الفاظ حدیث ہیں باللفظ روایت ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہی کرنی ہوگی، لیکن صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روایت بالمانا کرے۔ صحابہ کرام بالمانا اس لیے کریں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی عمل کو، تو عمل کو دیکھ کے جب انہوں نے اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کہ اس حدیث کو بیان کیا ہے تو بس وہی الفاظ چلنے چاہیے، اب کوئی اور اب ان الفاظ کو بالمانا روایت نہیں کر سکتا بلکہ باللفظ کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اگر صحابہ کے لیے یہ بات جائز تھی تو اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور دو بڑی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ پہلی یہ کہ ان کی فصاحت و بلاغت ایک بڑی وجہ تھی، صحابہ بڑے فصیح اور بلیغ مسلمان تھے، مومن تھے، تو اس وجہ سے عربی ان کی جبلت یعنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور انہیں اپنی لغت کا سلیقہ آتا تھا، انہیں پتا تھا کہ ہماری لغت کیا ہے، ہم نے کیسے بولنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی عمل ہے ہم نے دیکھا ہے تو اب ہم نے اس کو آگے کن الفاظ کے ساتھ بیان کرنا ہے، کسی اور کے پاس یہ سلیقہ نہیں ہے، کیونکہ بگاڑ آ گیا تھا نا بہت سا، دوسری جو قومیں مسلمان ہوئیں ان کی زبانوں کا اثر، ان کی عادات کا اثر عربوں پہ جب پڑا ہے تو عرب آہستہ آہستہ اپنی زبان بھی بھولنے لگ گئے، تو یہ دوسری نسل میں یہ ہو گیا تھا کام، کیونکہ عبد الملک بن مروان جو ہے، مروان چھوٹے تھے، اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو مروان حاکم بنے، اس خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے بعد جو انہوں نے ارد گرد کا جو ماحول تھا، بلکہ مدینہ چھوڑ کے یہ چلے گئے تھے دمشق، دمشق ان کا پایا تخت تھا، تو وہاں پہ دنیا بھر سے جو لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے تو زبان ذرا مکس ہو گئی تھی، تو مکس ہونے کی وجہ سے یہ خود عبد الملک جو تھے، ان کے بیٹے جو بعد میں خلیفہ بنے ہیں، بہت بڑے طاقتور خلیفہ تھے، ان کی زبان بھی صحیح نہیں تھی، عربی زبان میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے تھے، بڑی بڑی غلطیاں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بدو آیا ان کے پاس، عبد الملک کے پاس، تو اس نے شکایت کی اپنے داماد کی. داماد کو کہتے ہیں ختن، ختنن داماد کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا ظلمنی ختنی، کہ میرے داماد نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے. تو خلیفہ اس کو کہتا ہے من ختنہ کا، اب وہ ختنہ کا میں تمہارا ختنہ کس نے کیا ہے؟ تو اس کو چاہیے تھا وہ کہتا من ختن کا، تمہارا داماد کون ہے؟ تو وہ ختن نکا کی بجائے وہ کہتا ہے ختنہ کا. اب وہ بدو ہے، وہ تو سمجھتا ہے، وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بچپن کی بات ہے، مجھے کیا یاد. تو ساتھ اس کا سیکرٹری بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب اس کو کہیے من ختن کا. پھر اس نے صحیح بات کی. تو یہ زبر زیر کی جو غلطیاں تھیں یہ سیکنڈ جنریشن میں آ گئی تھی. تو اس وجہ سے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ صحابہ کی جو بلاغت اور فصاحت تھی اور زبان کا سلیقہ تھا، عربی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کو یہ حق پہنچتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا مشاہدہ کیا، دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، کیا غصے کا ہے، نرمی کا ہے یا عام ہے، اور جو عمل کیا وہ کیسے کیا ہے. ان کا مشاہدہ ہی تمام معنی حدیث اور اس کے مقصد کلی کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، تو مقصد حدیث کو سمجھنا ہو تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ یوں کر رہے تھے، پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سمجھ آ رہی ہے اس سینگ کی، فارسی کا ہے. ایک سنی ہوئی بات کیسے اس کے برابر ہو سکتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہو، سمجھ آ رہی ہے کیا مطلب، کون سی بات زیادہ اچھی ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی، سنی ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ایسے موقع پر کہتے ہیں شنیدہ کہ بود، سنی ہوئی بات کہ کا مطلب کیسے ہو سکتی ہے، مانند دیدہ مانند آنکھوں دیکھی کے. تو یہ تو دلائل ہیں مانعین کے. اب قائلین کے دلائل دیکھیے. حدیث کا راوی اگر نص کا معنی جانتا ہے اور اس کا معنی صحیح ادا کر سکتا ہے تو وہ روایت کر سکتا ہے. صحیح حدیث میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ واقعہ کبھی ایک ہوتا ہے مگر بوجوہ اس کے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں. اس لیے تو سیدنا ابن مسعود، انس ابن مالک اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم جب حدیث روایت کرتے تو اس کے آخر میں کہا کرتے تھے او نحو ھذا، او شبہہ، او قریبا منہ، او کما قال. سنتے نا یہ لفظ، تو یہ مطلب ہے اس کا. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام مکحول فرماتے ہیں میں اور ابو الازہر ان کے ساتھی تھے، ہم دونوں ایک صحابی واصلہ ابن الاسقع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں عرض کی آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور جس میں کسی قسم کا وہم یا کمی یا بیشی نہ ہو. تو سلمہ فرمانے لگے کیا آج رات تم میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں، مگر دوران قرات اس میں واو یا فا کو بڑھاتے یا تبدیل بھی کر دیتے تھے. ہوتا نا ایسے، جہاں فا ہوتی ہے وہاں واو پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں واو ہوتی ہے وہاں فا پڑھ لیتے ہیں. یا کیا آتی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. آگے کیا ہے، واعف عنا یا فاعف عنا، دیکھو فا ہے کہ واو ہے، واو ہے. دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اسی طرح یہ جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، آگے کیا ہے، وَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ. دیکھیں یہ سوچنے لگ گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ فا واو کا شبہ پڑتا ہے. یہی انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہے دوران قرات ہم سے واو فا بن جاتی ہے اور فا واو بن جاتی ہے. تو فرمانے لگے اتنے عرصے سے تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو ہیں جسے یاد کرنے کی مکمل قدرت تم میں نہیں اور جانتے ہو کہ اس میں واو یا فا کو گھٹا بڑھا دیتے ہو, ان احادیث کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے جس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے جسے ہم نے آپ سے صرف ایک بار سنا ہوتا ہے کہ اسے ہم تمہیں منوان سنا دیں. مطلب انہوں نے آ کے جو سوال ایسا کیا نا تو اس کا جواب انہوں نے ایسا ہی دیا. سنو جب میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا دوں تو اسے کافی سمجھو, یعنی میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, معنی صحیح بیان کروں گا اسے کافی سمجھو. یہ سنن الدارمی کی حدیث ہے. امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنت اسمع الحدیث من عشرت, میں 10 استادوں سے حدیث سنتا تھا. المعنی واحد, معنی سب کا ایک ہوتا تھا لیکن واللفظ مختلف, لفظ اس کے مختلف ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. آپ دیکھتی ہوں گی روایت پڑھتی ہوں گی صحیح بخاری میں, ایک روایت کے بعد دوسری بھی آتی ہے, کہیں انما الاعمال بالنیات ہے, کہیں انما الاعمال بالنیتی ہے, اور کہیں انما العمل بالنیات ہے. ایک عمل بھی اس کے لیے بھی کئی نیتیں چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ احادیث جب ضبط ہو گئیں تو لوگوں کا ضبط پر اعتماد, ضبط کا مطلب ان کو لکھ لیا گیا اور کتابوں میں وہ آ گئیں, تو لوگوں کا ضبط پر اعتماد صحیح سماع کے ذریعے ہی سے ہوتا تھا کہ کسی نے کتاب لکھ رکھی ہے تو اس کا اعتماد تب وہ کرتے تھے کہ سننے والے نے بھی صحیح سنا ہے کہ نہیں, جس نے لکھا ہے حدیثوں کو کیا اس نے صحیح سنا بھی ہے کہ نہیں, وہ خود کیسا ہے, تب جا کے اعتماد کرتے تھے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس دور کی تحریر میں تشکیل تھی اور نہ ہی نقطے تھے. تشکیل کا مطلب زبر زیر پیش نہیں تھے. اور یہ جو شکلیں ہم صاد اور ذات کی دیکھتے ہیں, ہمیں تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تحریری جو حروف ہیں وہ مل گئے ہیں مفت میں, ورنہ پہلے تو یہ نہیں تھا. اس لیے ایک ہی لفظ کو پڑھنے میں معنی کی تبدیلی کا بھی امکان تھا کہ با ہے یا تا ہے یا نون ہے یا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ درست پڑھتے تھے, لکھا ہوا سنتے تھے پہلے, پھر اسی کے مطابق لکھتے تھے, پھر لکھے ہوئے کو جب پڑھتے تھے تو ان کی سماعت جو تھی وہاں کام آ رہی ہوتی تھی کہ یہاں میں نے یہ تو لکھا ہے لیکن یہ با ہے نون نہیں ہے, جو بغیر نقطوں کے لکھا ہوتا تھا. قرآن پاک کی تدوین و ضبط میں سماع ہی کام آیا. ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی قرآن مجید کو جب لکھا گیا تو وہ سماع ہی تھا کہ اس صحابہ نے زید ابن ثابت ہوں, ابی ابن کعب ہوں, سیدنا عمر ہوں, اس طرح کے دیگر جو صحابہ ہیں جو اس کمیٹی کے ممبر تھے, انہوں نے سنا تھا تو وہ کام آیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بڑی گائیڈ لائن دی تھی بڑی زبردست قسم کی, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سما پر ہی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید, میرے ہونٹ اگر مل جائیں پڑھتے دوران میرے ہونٹوں کو چیک کرو, اگر یہ مل جائیں تو وہاں پر حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دینا, یہ با کی علامت ہوگی, اور اگر میرا اوپر والا ہونٹ ذرا تھوڑا سا دائیں یا بائیں طرف مڑتا ہے تو یہ وہاں پیش لگا دینا, اور اگر اوپر والا ہونٹ اوپر اٹھتا ہے تو وہاں زبر لگا دینا, اور اگر نیچے والا ہلتا ہے تو وہاں زیر لگا دینا. یعنی اس طرح کے انہوں نے سماعت کے ذریعے اور دیکھنے کے ذریعے حروف کو تشکیل دی ہے, زبر زیر نقطے تب لگے ہیں جا کے, اور اگر یہ سماعت نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے وسمعو کی بات پہلے آتی ہے نا, کیا ہے وسمعو وللکافرین عذاب علیم. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرما کرتے تھے، انما نحدثکم بالمعانی، ہم تمہیں معنی حدیث ہی روایت کیا کرتے ہیں، الفاظ نہیں کرتے. حسن بصری بھی اس میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتے تھے، اگر کوئی عالم اسے درست معنی میں بیان کر دے، وہ حدیث ہو درست معنی میں بیان کر دے، تو امام حسن بصری بھی کہتے تھے ٹھیک. امام شابی ہوں، امام نخعی اور امام شافی رحمہم اللہ، یہ روایت بالمعنی کو جائز سمجھتے تھے. اچھا یہ بتائیں، قرآن مجید میں بھی کوئی روایت بالمعنی کا کوئی تھوڑا سا کلو ملتا ہے، کوئی دلیل ملتی ہے ایسی کہ جس کو ہم بنیاد بنا کے کہہ سکیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے؟ یہ امام ابو بکر ابن العربی کا نام پڑھا نا آپ ابھی، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر احکام القرآن کے نام سے. تو اس تفسیر میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، انہی کے شاگرد ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر قرطبی ہے، ان کی پوری تفسیر اس تفسیر قرطبی میں آ گئی ہے. تو بہرحال وہ لکھتے ہیں امام ابن العربی رحمت اللہ علیہ کہ روایت بالمعنی کی ایک دلیل وہ دیتے ہیں، بڑی زبردست دلیل دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کہا کہ ادخل الباب سجدن وقولو حطتن. وہ کہتے ہیں حطہ عربی زبان کا لفظ ہے، ان کی زبان میں بنو اسرائیل کی جو ہبرو زبان تھی وہ کوئی اور لفظ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا جو معنی ہے وہ عربی میں بیان کر کے ہمیں بتایا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو روایت بالمعنی جائز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ انہوں نے اس طرح بڑی اچھی ایک دلیل دی ہے، خوبصورت دلیل ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ محدثین کی جو شرائط ہیں کہ جو زبان کے سلیقے کو جانتا ہو، زبان اصل اس کے مزاج اور گھٹی میں پڑی ہوئی ہو اور مقصد کو وہ سمجھتا ہو، تو ایسا بندہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی مقصد کو سمجھتے تھے، خود ان کو کہا کہ حطہ کا لفظ کہو. اب حطہ عربی کا ہے، ان کی زبان میں کیا تھا اللہ نے وہ بیان نہیں کیا، ہمیں سمجھانے کے لیے اس کا معنی ہمیں بتا دیا، یہ معنی تھا اس کا. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر شرع کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کا عجمی زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے اور عربی کو عجمی میں بدلا جانا جائز ہے، تو پھر ماہرین کے لیے عربی کو عربی میں بدلنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. ٹھیک ہے؟ مدد جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ بالمعنی نہیں، تو ہمیں پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم قرآن میں کا ترجمہ اردو میں کریں یا قرآن میں کی تفسیر اردو میں کریں؟ ہمیں تو پھر کوئی حق نہیں پہنچتا، پھر ہم عربی کو ویسے ہی لیں، ویسے ہی پڑھ کے سنا دیں، لوگ خود سمجھیں گے. فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا حکم ہے نہ کہ لفظ. باقی رہی وہ حدیث جو ہم نے پہلے معنیین کی پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح اس نے سنا ہے ویسے ہی آگے پہنچائے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ پہنچائے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حکم جو ہے نا وہ سمجھ کے وہی آگے پہنچائے، یعنی حلال کو حرام نہ کر دے، حرام کو حلال نہ کرے. صحیح بات یہی ہے کہ صحابہ و تابعین کی جماعت کو اگر کوئی اپنی میزان پہ رکھ کے دیکھتا ہے تو اسے تو ہر غلطی کا امکان نظر آئے گا، وہ سمجھتا ہے میں جیسے ہوں ویسے وہ ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ورنہ یہ محض مفروضے ہیں. اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ضبط تحریر میں آنا شروع ہو گئی تھی. یہ ایک سوال ہے جو کھڑا کیا ہے ویسٹرن نے، اورینٹلسٹ نے یہ سوال کھڑا کیا تھا، اور مسلمانوں میں پہلے ہی یہ باتیں چل پڑی تھیں اور ان کے جوابات دے دو کے مطمئن ہو کے انہوں نے کتابیں بھی لکھیں، تفاسیر بھی لکھیں، تشریحات بھی لکھیں، احادیث کو جمع بھی کیا اور اس کو سختی سے قبول بھی کیا بڑی شرائط کے ساتھ. تو اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنا اچھالیں، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. تو بہرحال یہ مفروضے ہیں، اور حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ضبط تحریر میں آ چکی تھی یا آنا شروع ہو گئی تھی. زیادہ احتیاط آپ کے اقوال کو ضبط کرنے میں کی گئی، جو آپ کا قول ہے وہ لفظ سمجھے گئے، یاد کیا گیا اور ان کو نہ بدلنے کی کوشش کی گئی، جو افعال و تقریرات کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے نا, جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا حدیث کی تین قسمیں, قولی, فعلی, تقریری. تو قولی جو ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں, تو ان کو تو ضبط کیا گیا. باقی جو فعلی اور تقریری حدیث ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, وہ ان کے لفظ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے معنی ہوں گے. ہاں, افعال و تقریرات کو صحابہ کرام نے دیکھا اور پھر اپنے ہی لفظوں میں انہیں بیان کیا. حدیث کی روایت بالمعنی کی اجازت بیشتر صحابہ نے بھی دی ہے, جن میں سیدنا علی ابن عباس, انس ابن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں. تابعین میں الحسن بصری شعبی, عمر بن دینار, امام زہری, ابراہیم النخعی, مجاہد, اکرمہ اور بہت سے دیگر ائمہ, امام شافی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں. ہاں, جس نے نص سے حدیث میں عمدن یعنی جان بوجھ کے تبدیلی کی تو ہماری اس بحث سے خارج ہے. امام ابن صلاح فرماتے ہیں پھر یہ اختلاف ختم ہو گیا, یعنی روایت باللفظ کی جائے یا روایت بالمعنی کی جائے, اور علماء نے اس کا تذکرہ اپنی کتب میں کرنا مناسب ہی نہ سمجھا. اب کسی حدیثی کتاب میں لفظی تبدیلی کی اجازت نہیں, اب کتابوں میں آ گئی ہے, بس یہ خیانت ہوگی اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو, کیونکہ روایت بالمعنی کی اجازت جس نے دی اس وقت اسے دی جس کے لیے حدیث کے الفاظ ضبط کرنا مشکل تھا, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو اجازت دی جو حدیث کے صحیح لفظوں کو ضبط کر نہیں کر سکتا تھا, چاہے وہ ضبط الصدر ہو یا ضبط الکتاب ہو, یعنی وہ یاد بھی نہیں کر سکتا تھا اچھی طرح لکھ کے, اس کو بعد میں صحیح طرح پڑھ بھی نہیں سکتا تھا, اس کو اجازت دی کہ چلو تم مانا ذرا بتا دیا کرو اپنے نمازیوں کو یا اپنے شاگردوں کو, بس. ورنہ جو بڑے بڑے علماء تھے وہ تو روایت باللفظ ہی کرتے تھے, اور وہ قولی حدیث تھی وہ تھوڑی تھی, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.